بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جہان اس وقت انسان کے لیے منتخب کیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ. اس کے نظام چلانے کے لیے اپنے احکام کا ایک معتمد اس میں مقرر کروں گا جس کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا معتمد بندہ ہوتا ہے, اور یہ اعتماد دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک وحی کے ذریعے, وہ انبیاء ہے اور مرسلین ہیں اور سب سے بڑا اعتماد ہے وہ, تو دوسرا عدل کے ذریعے ہے, نیک اعمال کے ذریعے ہے. وہ کائنات کے وہ ملوک و سلاطین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا ملکہ موہوبہ فرمایا تھا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ایک جگہ ارشاد ہے, وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. ملوکیت اور سلطنت بھی جب عدل کے ساتھ تھی تو وہ علی منہاج خلافت تھی. انبیاء اور مرسلین تو قدوہ ہے, نمونہ ہے. صلاح اور فلاح انہی سے سیکھا جاتا تھا. ایمان کے مراجع اور مواتن وہی تھے, اور رسول اور نبی کی تعلیم اول سے اخیر تک کمال کی ہوتی ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. اللہ, جامعیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آدم علیہ السلام ایک لغزش کے نتیجے میں جنت سے باہر آئے تو دنیا میں بھیج دیا, خلافت دے دی. تکوین میں اس طرح طے شدہ تھا کہ یہ صورتحال بنے گی, اور کہا کہ اس دنیا میں جب آپ رہیں گے تو ایک تو متاع لکم, یہ زندگی مختصر ہوگی, اور دوسرا یہ کہ بعضکم لبعض عدو, آپس میں کچھ چپکلش رہے گی, اب بدخواہیاں ہوگی اور دشمنی جیسی کیفیات ہوگی. دنیا کی ساری زندگی کو نچوڑ کر دو تو دو چیزیں نکلے گی, ایک تو وقت بہت کم ہوتا ہے, بس ابھی آئے اور ابھی چلے گئے جا رہے ہیں, اور دوسرا سچ مچ پوچھے تو بیٹے باپ سے خفا, بیوی خاون سے کسی نہ کسی طرح شکایت کرتی ہے, اور بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اڑوس پڑوس میں بھی خفگان اور پریشانیوں کا ماحول ہوتا ہے. اس کی اصلاح بر وقت نہیں ہوئی تو آج یہ کیفیت ہے کہ بلا وجہ لوگ مارے جاتے ہیں, اور شہر پر ایسی فضائیں مسلط ہیں کہ یا تو حکومت اور سیاست کی نگرانی میں ہے اور یا وہ بے بس ہے. اب یہ حسن ظن کرے تو کہے بے بس ہے, لیکن حکومت کبھی بے بس نہیں ہوتی, یہ قاعدہ ہے, ان کا مفاد ہوتا ہے اس میں. اور سیاست جو ہے وہ بہت پاک شعبہ ہے اور بہت ہی مقدس طریقہ ہے, لیکن افسوس کہ سیاسی زعما نے اس کو آلودہ کر دیا. میں نے ایک سیاستدان کو کہا کہ آپ سب باتیں ہمیں منوا رہے ہیں, ہماری کوئی آواز تو آگے نہیں بڑھا رہا ہے, تو تجھ سے تعلق میں ثواب کس چیز کا ہے؟ سارا جہان کا شرم اور غم سر پر لوڑ تمہیں برداشت کیا جائے, اور جو آڑے وقت آئے تو آپ ہمیں راستے دکھا رہے ہیں. آپ خود اس راستے پر چلے کہ شہر میں اور ملک میں علماء کو, طلباء کو, نمازیوں کو, نیک لوگوں کو ذرا نیکی کے ساتھ زندگی نصیب ہو جائے. یہ تو ظاہر ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام عالم بنایا کچھ اس طرح ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نباشد, اگر باشد بنی آدم نباشد. یہاں کوئی بھی غم اور فکر سے خالی نہیں ہے, اور شاید یہ انسانیت کا ایک رنگ ہے اور ایک ڈھنگ ہے کہ ہر ایک برسر پیکار ہے, آہ و فریاد میں ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ محمد عربی الرسول الحاشمی والنبی الخاتم المختم مفخر کائنات اور وسیلہ شفاعت یوم الساعات صاحب الدرجات العالیات. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء, ہم پیغمبر لوگ زیادہ امتحان میں رہتے ہیں, اور ثم الامثل فالامثل, اور پھر جو ان کے قریب ہو اور پھر جو ان کے قریب ہو, یہ طبقہ و طبقہ آزمائشوں سے اور ابتلاعات سے گزرے ہیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, اور سو بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. شریعت کی رہنمائی اس طرح تو نہیں ہے کہ کسی پر کوئی غم نہیں آئے گا, بیماری آئے گی, کبھی مال کی نقصانات ہوں گے, کبھی اولاد کی بیماریاں, کبھی اڑوس پڑوس کے صدمے, کبھی خاندان اور قرابت کے حادثات, کبھی اپنے جسم و جسمانیت کے شکوے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز میں بے بس دکھایا ہے. کسی شخص کو اپنے اہل خانہ سے بڑی محبت ہے, لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ پہلے کون مرے گا, یہ مرے گا یا بیوی مرے گی. اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اولاد میں کون کون ہے جن کی خوشیاں یہ دیکھ سکے گا, اور کون کون ہے جن کی وجہ سے یہ غمزدہ ہوگا اور سوگوار رہے گا. شیخ زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ, جن کو کہا جاتا ہے بلاد عرب کے انور شاہ, 14 اولادیں تھی اور بوقت وفات ایک بچہ بھی نہیں تھا, سب فوت ہو گئے, سب فوت ہو گئے. وہ آخری بیٹی جو ان کی تھی توبہ, تو کہتے ہیں وہ جانکنی میں تھی اور اثر کا وقت تھا, تو اپنے والد کو کہا کہ ابا جان یہ جو ایک نماز ہے نا, یہ شاید رہ جائے, اور طبیعت بہت خراب ہے, اس کا پھر میری تدفین سے پہلے پہلے آپ فدیہ دے دیں. قبر میں اتارنے سے پہلے اس نماز کا فدیہ آپ ادا کر دیں. ہاں, مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی نماز, جوان لڑکی 17-18 سال کی, اور اس کی کوئی نماز اس کے ذمہ ڈنڈ نہیں تھی. جس ہستی اور شخصیت کا یہ مقام ہے. حضرت شیخ استاد گرامی قدر محدث العالم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا، فرمایا جب میں نے ان کو دیکھا مصر میں عباسی منزل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایسے باغ و بہار، تر و تازہ، جیسے کوئی صدمہ غم گزرا ہی نہیں. رضا بقضاء الہی، انسان کر کیا سکتا ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار بیٹے آپ کے سامنے فوت ہو گئے، اور اعلان کر دیا گیا کہ یہ کسی بھی بچے کا، وہ مرد ہو جائے بڑا ہو جائے یہ باپ کہلائے، یہ نہیں ہے فیصلہ. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی فیصلہ یہ ہے کہ تمام بچے جوانی اور بلوغ سے پہلے پہلے مریں گے، پہلے سے اعلان ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس کے بدلے میں ایک رسالت دی گئی اور ایک خاتمیت دی گئی کہ آپ خاتم الرسل والنبیین ہیں. اگر اولاد کی منزلت سمجھنی ہو تو یہ آیت سمجھ لو ذرا. بیٹے نہیں رہیں گے، البتہ رسول ہوں گے کل کائنات کے، اور خاتم النبیین ہوں گے. یہ اس کا صلہ دنیا میں دے دیا گیا. نبی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی رہنے دو اور بیٹے بھی رہے؟ توبہ توبہ، اللہ کے سامنے مخلوق بات کر سکتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام تو بڑے لرزیدہ اور تپیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بڑے مطاع و فرما بردار، ہر طرح مطیع اور منقاد. اسی کو بندگی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی ایسا جملہ کلمہ کبھی بھی زبان سے نہ نکالے جس کی شرعاً اجازت نہ ہو. آپ نے خود اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا آخر و من ماتا، بچوں میں آخری بیٹا یہی ہے، ماری ایک قبطیہ سے، تو آپ نے کہا لا نقول الا ما يرضى ربنا، صرف وہی کہیں گے جو اللہ مان رہے ہو، خوش ہو رہے ہو. ونحن بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، آپ کی جدائی کے صدمے سے غمزدہ بہت زیادہ ہوئے. اللہ اکبر. حضرت زینب آپ کے سامنے فوت ہوئی، آپ امیتی انصاریہ کو سکھا رہے تھے نہلانا، دائیں 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 دائیں، ابدأنا بمیامنہا ابدأنا بمیامنہا، اس طرح غسل دو، ایسا کپڑا ڈالو، ایسا کفن دو، بار 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 تشریف لاتے. باہر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اچانک یاد آ جاتا پھر اندر آتے. رقیہ کی وفات اس طرح ہوئی، ام کلثوم کی اس طرح ہوئی، ایک فاطمہ رہ گئی تھی. بخاری شریف میں کہ چند دن یا ایک دن وفات سے پہلے آپ نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کوئی بات کہی، وہ ایسی روئی کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی. پھر آپ نے قریب بلایا کہ ادھر آؤ، پھر کوئی بات کہی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، بہت اطمینان سے بیٹھ گئی. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دن حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ میرے بھی کوئی حق ہے کہ آپ میرے والد کی عزت اور ناموس ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ باپ کی جتنی بیویاں ہوں سب ماں کے حکم میں ہوتی ہے اولاد کے لیے، یہ قاعدہ ہے، یہ ہمارے والد کی منکوہ ہے، میری ماں ہے. وہ ایک بزرگ عالم نے آخری عمر میں اپنی خدمت کے لیے شادی کی تھی، پہلے سے بڑے بڑے بیٹے موجود تھے، ان میں ایک بڑا بیٹا جو بہت ہائی کلاس کا ڈاکٹر ہے اور کروڑوں کی کمانے والا ہے، اس سے میری بات چیت ہوئی. حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے کہا والدہ صاحبہ کیسی ہے، خیر خیریت پوچھی. تو اس نے ایک عجیب مثال دی. اس نے کہا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ وہ جو تمہاری والدہ ہے وہ کہاں ہے. کہا میں نے کہا ایسا نہیں، ہم اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ اس طرح غلط سوال نہ کریں. یہ مت کہے کہ وہ کہاں ہوگی، وہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے جہاں وہ ہوگی. ہمات ایوی چھ مور دی کم دے سیما ایدا سے غلط خبر مکا منگ مور سروس. میں نے کہا جس کا باپ کا ایسا بیٹا ہو وہ باپ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. ایسے اخلاق، ایسے جمیل کردار، اپنے مرحوم کی عزت آبرو رکھنا، یہ کاملین کا طریقہ ہے اور یہ باصفا لوگوں کا خیال ہے. حدیث شریف میں ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ میرے والد بہت رحیم کریم تھے لیکن میری خدمت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، میں کچھ بھی خدمت نہیں کر سکا. آپ نے اس کو کہا کہ آپ کے والد کے دوست اور احباب جن کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ خوش ہوتے تھے، آپ ان کے ساتھ آداب بجا لائے، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا اور آپ کے والد کو اتنے سکون پہنچے گا جیسے دنیا کے اندر آپ ان کا احترام کرتے تھے. یہ قاعدہ لکھا ہے علماء دین نے کہ اپنے والدین اعزاء اقربا، ان کے محبوبین محسنین، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کیے جائے. اللہ اسلام تو محبتیں ہیں، اسلام تو جوڑ ہے، اسلام تو ربط کا نام ہے، اسلام تو قلوب کے لحاظ کا نام ہے، اور اسلام تو لوگوں کو انسانیت سکھانے کا نام ہے، اور لوگوں کو انسانیت کی قدر و منزلت اور اعلی شرافتوں کے معیار پر لانے کا نام ہے اسلام ہے. وہ کون سا معاملہ ہے جس میں اعلی تعلیم نہ ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ایک شخص ایمان لایا، بخاری شریف میں ہے، اور آپ کو کہا امور اتحنس بها فی الجاہلیہ، کچھ کام ایسے تھے جو میں کفر کے زمانے میں بھی کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد وہ چھوٹیں گے تو نہیں؟ یعنی امور برارا، نیکی کے کام. آپ نے کہا الاسلام لا یزید الا خیر، اسلام اس کو اور ترقی دے گا. بتاؤ کون کون سے کام تھے؟ اس نے کہا میں نے نظر مانی تھی کہ فلاں مسجد بیت المقدس، فرمایا جب موقع مل جائے وہاں نفل پڑھ لو. اتنے بڑی بڑی میں نے اتنے غلام آزاد کرنے، فرمایا ہر غلام کے آزاد کرنے پر تیرے جسم کا ہر ہر عضو جہنم کی آگ سے بچے گا. اور فرمایا اسلام تو خیر بڑھاتا ہے، شر روکتا ہے. بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میرے پاس کچھ کلمات ہیں، جب باولے کتے نے کسی کو ڈسا ہو، کتنے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، 14 سے لے کے 28 تک زہریلے انجیکشن لگتے ٹائم پر، تب جا کے بچتا ہے، اور میں ان کلمات سے ان کو دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے کہا آئدہ علیہ، وہ کلمات سناؤ. اس نے وہ کلمات پڑھے، آپ نے کچھ کلمات پر انگلی رکھی کہ یہ چھوڑ دو، یہ کفر کے کلمات ہیں، یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جب وہ شرکیہ اور کفر کے کلمات ہٹا دیے گئے تو وہ دم جو تھا چھوٹا سا رہ گیا. تو اس نے کہا اب یہ اثر کرے گا؟ فرمایا پہلے سے بڑھ کر کرے گا. شرک اور کفر کے کلمے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس نے اس کا اثر کم کیا تھا. مثلاً پہلے جب وہ دم کرتا تھا تو 40 دن بعد پتہ چلتا تھا، اب جب دم کرنے لگا صبح پتہ چل گیا کہ آدمی ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا اسلام تو جو کلمات تعلیم کرے گا اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، اور جس چیز کو روکتا ہے وہ شر فساد سے بری ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ ایسے کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے جس کا اسلام میں ثبوت نہ ہو، اس میں خیر نہیں ہے، فضول کاموں میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو. اور ایسے کسی کام کو ثواب سمجھنا بھی مشکل ہے جس کی مثیل شرائع کے اندر موجود نہ ہو. اب آسان تعلیم ہے کہ آپ جتنے بھی نیکیاں کریں، خواہ وہ نفل کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، خیرات صدقات کے رنگ میں ہو، تسبیحات کے رنگ میں ہو، حج ہو، عمرے ہو، شب بیداری ہو، سب ثواب کے کام ہیں، کیا شک ہے اس میں. وفا ہو، عہد و پیمان کا ایفا ہو، صدق کے مقال ہو، تطہر ہو، تقدس ہو، یہ سب کام کرنے کے ہیں. لیکن اپنی طرف سے اس دن کو ثواب کا سمجھ کر کہ جی آج مرحوم کا تیجا ہے، آج اس کا دسواں ہے، آج بیسواں ہے، آج چیلم ہے، آج برسی ہے، آج فلاں بزرگ کا عرس ہے، کیونکہ شرائع نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہے، اس لیے اس کام کا غلط ہونا واضح ہے. ایک تقرر سہولت کے لیے، جیسے کچھ کام آپ چھٹی کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی فلاں دن ہماری چھٹی ہے، یہ کام ہو جائیں گے. کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں، بخاری شریف کا ختم ہے، طالب علموں کی دستار بندی ہے، کسی مہینے کے کسی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں ذرا آسانی ہوگی، ساتھیوں کو دعا میں شرکت آسان ہو جائے گی. یہ تقرر اس تقرر کی طرح نہیں جو بدعتیوں نے رسوم کی ہے، کیونکہ اس تقرر کے لیے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دن ہے اور دوسرا نہیں ہے. ہر دن ہمیں اس میں سہولت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. یہ باب ہے کہ خواتین کے واعظ اور نصیحت کے لیے کوئی علیحدہ دن مقرر ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ حدیث لے آیا کہ خواتین نے آپ کی خدمت میں درخواست دی کہ یا رسول اللہ، غلبہ علیک الرجال، سارا وقت مردوں نے لے لیا، ہم عورتیں تو رہ گئے، کیونکہ اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر یہ انتظام نہیں تھا کہ ہم یہاں بیان کریں اور پوری دنیا سنیں، نہ یہ دوسری چیزیں تھیں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے عید کی نماز پڑھا لی اور تقریر فرمائی، اور آپ کو اندازہ ہوا کہ خواتین جس خیمے میں جمع ہیں وہاں تک آواز نہیں گئی. آپ دوبارہ آئے حضرت بلال سمیت تو مستقل آواز دوبارہ وہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ دوبارہ بیان کرنا نہایت مشکل کام. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق آیا ہے کہ دہلی میں ان کا واعظ تھا، شاہ صاحب بہت زیادہ واعظ و نصیحت کے ماہر تھے. اس کا اندازہ اس سے لگا لے کہ انہوں نے ایک دن جا کے بازار حسن کی جو بڑی عورتیں تھی ان کو تقریر کی، اور دو تین دن کے اندر اندر پورا بازار عابدات اور زاہدات سے بھر گیا، اور دہلی کے اندر کوئی بدچلن عورت کا نام و نشان نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر ڈالا تھا. دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب کوئی کہتا کہ واعظ فرمائے، کہتے واعظ تو مولانا اسماعیل کرتے تھے، ان کو واعظ آتا تھا اور ان کا واعظ اثر کرتا تھا، اور کوئی واعظ کیسے کر سکتا. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کس عظمت کے متکلم تھے، اور تمام علماء دیوبند کے سرچشمہ خیر و ہدایت تھے. تو کہتے ہیں شاہ اسماعیل صاحب کا واعظ ہوا، بڑا عظیم جلسہ تھا، واعظ ختم ہو گیا، دعائے خیر ہو گئے، لوگ منتشر ہوئے. ایک شخص آیا، اس نے کہا شاہ صاحب تقریر ختم ہو گئی. جی ختم ہو گئی. او ہو میں کتنے دور سے چلا ہوں, ایک دن ایک رات چل کے آیا ہوں, پہنچا ہی نہیں. شاہ صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ. تو جو ان کے ساتھی تھے وہ کھڑے رہے کہ شاید خلاصہ سنائیں گے. اسی طرح آیتیں پڑھی, حدیثیں پڑھی, اتنے گھنٹے اس ایک آدمی کو پھر تقریر. ایسے ہی شہادت آسانی سے نہیں ملی, ایسے قافلے کے اسد و سادات نہیں بنے. وہ ساتھی جو کھڑے تھے وہ حیران رہ گئے, فرمایا ہوا نہیں اس کا بھی ہاتھ ہے, یہ بھی اسی جلسے میں اتنے دور سے چلا ہے. فرمایا جلسہ چلا گیا, اسماعیل تو نہیں, یہ ہمیں موجود. اخلاص اور عظمت کیا بھری ہوئی. اللہ, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے کہا کہ حضرت سارا وقت مردوں نے لے لیا, ہم تو ایسے ہی رہ گئے. تو آپ نے کہا کہ کسی بڑے گھر میں جس میں تم سب آسانی سے جمع ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. دن مقرر کیا گیا, وقت مقرر کیا گیا, اور مقررہ وقت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے وعظ فرمایا. اتفاق سے پتہ چلا کہ اس وعظ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جس کے بچے ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. آپ نے اس مناسبت سے تقریر کی اور آپ نے فرمایا کہ جن کے بچے مرے ہو وہ قیامت کے دن ماں باپ کے شفعاء ہوں گے, اللہ کے حضور شفاعت کریں گے, کیونکہ بلوغ سے پہلے پہلے جو بچے آخرت میں داخل ہوتے ہیں ان کی شفاعت یقینی ہے, کیونکہ شفاعت معصوم کا حق ہے. دوسروں کو اعزاز ملتا ہے, جیسے حافظ قرآن کو, علماء کرام کو, اولیاء, یہ اعزاز ہے. لیکن حق شفاعت دو طبقوں کا ہے, انبیاء کا اور یا صبیان و اطفال مسلمین کا. حق شفاعت معصوم کا ہوتا ہے جس کی اپنی غلطی نہ ہو. اس لیے اگر حضرت مولانا انور شاہ صاحب جیسے عالم کی لاش بھی ہو تو آپ جنازے میں ان کو دعا دیں گے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ للاسلام ومن توفیتہ منا فتو. یہ سب دعا مردے کو ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو میرے لیے ذخیر آخر, یہ آپ کی بات ہے شریعت کی نہیں. لیکن ایک معصوم بچہ, علماء دین کہتے ہیں بلوغ سے پہلے پہلے, اور بخاری کی اس حدیث میں بھی ہے لم یبلغ الحنس, بلوغ سے پہلے پہلے جب اس کا جنازہ ہو تو آپ کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا شافعا ومشفع واجعلہ لنا فرطا وزخرا, خدا اس کے لیے ہمارے لیے توشہ بنا لے, ذخیرہ بنا لے. اور اللہ اس کو شفاعت کرنے والا اور شفاعت کیا ہوا جس کی قبول ہوتی ہے ایسا بنا لے. یا اللہ, رات بچہ پیدا ہوا اور دو منٹ بعد مر گیا, امت متفق ہے کہ اس کا جنازہ ہے, ماں باپ کے لیے تو شفیع و مشفع ہے ہی, اور بھی جو لوگ جنازے میں ہیں ان کی بھی شفاعت ہو جائے گی. اس لیے شریعت میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے کہ جی بچہ ہے کوئی ہاں بچے کا جنازہ ہے تو اتنے ہی سارے اٹھ کے جائیں گے, جیسے ایک بڑے آدمی کا بچے کا جنازہ اسلامی طریقہ ہے, ہم اسلامی طریقے کے پابند ہیں. بلکہ بچے کا جنازہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہاں تو شریعت نے کہا کہ آپ سب لوگ یہ دعا پڑھ لیں. تو دعا پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ جب اس کو مقام ملے گا کہ آپ کے والدین, چونکہ آپ چھوٹا بچہ ان سے جدا ہوئے ہیں, غمگین ہوئے تھے, اب ان کو لے کر کے آپ جنت چلے, تو ملائک کہیں گے کہ اس بچے کے جنازے میں اتنے اتنے لوگ شریک تھے, حق تعالیٰ کہے گا وہ بھی جنت چلیں گے اس کے ساتھ. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا, حضرت اگر کسی کا بچہ ہی نہیں ہوا ہے, مطلب یہ کہ ہوا ہی نہیں تو مرے گا کیا, جیسے بی بی صاحبہ کا بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں ہوئی، تو آپ نے کہا انا فرت اللہ، میں ہوں نا ان کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا انا فرت اللہ، ان کا میں توشگی پیشگی توشہ موجود ہوں، آگے جا رہا ہوں اور تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر، صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی محروم نہیں چھوڑا. بی بی صاحبہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کیسے قیمتی سوال کیا کہ حضرت کسی کی اولاد ہی نہ ہوئی ہو، اور یہ تو بہت بڑی خیر ہے کہ بچہ ہوا اور جو ہے نا بلوغ سے پہلے پہلے انتقال کر گیا. اور جو بچے ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، وہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر شعلے آگ کے پھیر رہے ہیں، پورا جسم و جسمانیت بغیر آگ کے جھلس رہا ہے. تو تسلی دے دی کہ فرمایا قیامت کے دن پریشان نہیں ہونے دوں، اور وہ دن تو آنے والا ہے، آج ہے یا کل ہے. بس انہم یرونہ بعید، یہ سمجھتا ہے کہ وہ دور ہے، ونراہ قریب. اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں بالکل قریب. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے محترموں، کیا آواز و تقریریں کرتی ہیں، بس اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں. اور اللہ تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کے حال پر خاص احسان فرمائے، اور یہ ملک اور شہر، یہ خود ساختہ جو انسانوں کی شرارت اور سازش سے ایک عذاب بنا ہے، اللہ اس سے جلدی نکالے. ہر کام پر خدا قادر ہے، شرارتیں بھی وہ ختم کرے گا، سازشیں بھی، حکومتوں کی نا اہلیت بھی، سیاست کی خود غرضی بھی. اور خدایا ہم تو آپ کو الہ العالمین مانتے ہیں اور آپ کا ثناء و صفت کرتے ہیں، الحمدللہ یا رب العالمین. خدایا ہمارے خالق مالک اور مشکل کشا و حاجت روا صرف آپ ہے، تیرے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے. رب جیسے رحمتوں کی بارشیں ہیں، خدایا اس کو رحمت ہی بنا، اس رحمت نہ بنا. اسی طرح امن کی بارش، اور اسی طرح سکون بلد اور بلاد کی بارش، اور قرار واقعی کی رحمتوں کی بارشیں بھی خدایا ہمارے مسلمانوں کو، ہم سب کو نصیب فرما. ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں. تو ایسے خیال میں آتا رہا آتا رہا آتا رہا کہ ایک دن ایسا ہو جس میں ہم سب بیٹھ جائے، قرآن شریف پڑھے صبح سے. انہیں تو چاہیے صبح صادق سے لے کے رات گئے تک، لیکن ہمارا ضعف عاجزی بندگی کمزوری بھی پیش نظر ہے آپ کے اور سب کے. تو یہ خیال ہوا کہ بہت ساری کتابیں اور بہت سارے اوراد وظائف اور پیغمبرانہ اعمال، کردار اور گفتار، دعائیں اور کتاب الدعوات، اذکار سب دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک تو دعا کا وقت بڑھانا چاہیے، اور اسی طرح دعا کے لیے کچھ تیاری بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن شریف کی تلاوت، تسبیحات، ذکر، مسجد میں بیٹھنا، یہ تیاری ہے دعا کی. ویسے بھی آدمی خدا سے یا رب میری مشکل حل فرما، یا رب اس شہر پر امن رحمت اور قرار و سکون کی بارشیں برسا، ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہہ سکتے، لیکن صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، ذکر و تسبیح کر کے، اور اصحاب اموال مال خرچ کر کے، گائے اور بھینسے، اونٹ اور بکرے کٹوا کے، فقراء اور مساکین کی حاجات مشکلات پوری کر کے، پھر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میری توفیق تھی ٹوٹی پوٹی، یہ قبول فرما اور اس مشکل سے مجھے نکال. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. بہت ساری تدابیر و اسباب ہے، بہت ساری تدابیر و اسباب تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، مختلف اوقات میں مختلف طریقے اور ذرائع ہیں، وسائل ہیں. راتوں کو بھی اٹھنا ہے، نفلی روزے بھی رکھنے ہیں. بہت سارے نیک لوگ چوبیس چوبیس گھنٹے تین تین دن کے اعتکاف میں بھی رہتے ہیں. سورت یاسین مختلف پڑھی جاتی ہے، سورہ مزمل کے اوراد علیحدہ کیے جاتے ہیں، اور سورت کاف راتوں کو پڑھی جاتی ہے، اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اور دعائیں اکسیر ہے اور تیر بہادف ہے، مسلمان کی دعا کہیں نہیں جائے گی، اس سے بڑھ کر بلا رک جائے گی، آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گی، اور جب اللہ چاہے جو آپ نے مانگا وہ عطا ہو جائے گا. تین دفعات ہے دعاؤں کے، اول یدفع البیل بلایا والآفات، دوسرا یہ کہ آخرت کا ذخیرہ بنے، وہ بہت اندھیرا عالم ہے، وہاں بہت کچھ چاہیے، اور تیسرا یہ کہ جو مانگا، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. تو یہ جو آنے والا بدھ ہے، اس کی صبح 8 بجے سے لے کے دن کے 12 بجے تک خیال ہے کہ یہی مسجد میں جامعہ میں تعطیل رہے گی، اساتذہ طلباء ناظم صاحبان خادمان ہمارے نمازی ہمارے دوست ہماری بات پر اپیل کو قبول کرنے والے، درد و غم میں شرکت کرنے والے، شہر اور ملک کی فکر و ہمدردی کے خوگر، وہ بیٹھ جائیں، قرآن شریف پڑھے اور دعائیں مانگے پڑھے اور مانگے. ایک رسم دعا ہے، یہ میں تقریر ختم کروں دعا کو، یہ رسم دعا ہے، نماز کے بعد دعا، یہ رسم دعا ہے. 5 منٹ 10 منٹ، ہم تو 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ نہیں مانگ سکتے، اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے. یہ رسوم ہے دعا کے، لیکن یہ جائز رسوم ہے اور ہونا چاہیے تاکہ دعا کی شکل برقرار رہے، حقیقت زندہ رہے. ایک دعا کے پیچھے پڑ جانا ہے، بدر میں جو آپ دعا مانگ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور چادر بھی آپ کے کندھے سے گر گئی، اور ابوبکر صدیق نے کہا آپ نے اتنا مانگا کہ انشاءاللہ آپ مدد آئی جائے گی، اور جیسے ہی آپ وہ باہر نکلنے لگے جبریل اندر آئے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ بڑی جماعت مشرکین کے پیٹ پھیر کے بھاگے گی اور آپ کی چھوٹی سی جماعت کو اللہ فتح کا تاج پہنائے. سوال یہ ہے کہ ویسے نماز اس کے آگے پیچھے آپ نہیں مانتے تھے کیا، اور ویسے مختلف گھڑیوں میں نہیں مانتے تھے، لیکن یہ آپ نے باقاعدہ ایک مستقل دعا کا طریقہ کیا. اور بعض مشکل مسائل میں آپ نے پیر کے دن ظہر سے عصر تک مانگا، پھر منگل کے دن ظہر سے عصر تک مستقل دعاؤں میں لگے رہے، بدھ کے دن آپ کو دن میں اطلاع دے دی گئی کہ مبارک ہو، قبولیت ہو گئی. فوائد البحیہ فی تراجم علماء الحنفی الشیخ عبد الحی، اور الادب المفرد لامام البخاری، ما شروح المطولہ. تو اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں ابتلا و پریشانی میں نہ ڈال، اور یہ جو ابتلا کا رنگ بنا ہے اس کو واپس لے لے. اور خدایا ہمارا یہ شہر جیسے 20-25 سال پہلے تھا، اس سے بڑھ کر امن کا منبع و مرکز بنا. اور یہ مسلمان جو ایک دوسرے کے خون پینے لگے اور تنظیم اور تحریکوں کی یہ سیاست اور یہ ترقی ہو گئی کہ ان کے پاس ٹارگیٹر ہوتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں آئی سمجھ. تو خدایا تجھ سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اور تیری قدرت سے کوئی آزاد نہیں، اور تیرے سامنے کوئی طاقتور نہیں، اور تیرے ہاں کسی کی سازش اور مکر کارگر نہیں. تو خدایا وقف اللہ المؤمنین القتال، ان کے ساتھ آپ نمٹ لے، ہمارے آزمائش ابتلاء امتحان معاف فرمائے. اور خدایا شرق اور غرب میں پورے عالم میں مسلمانوں کو امن سکون عزت عطا فرما، اور خاص و ذکر اسلامی ملکوں میں، اور پھر امریکہ اور اس کے حواری جان جان شرارت و سازشیں کرتے وہ ناکام فرما، اور پاکستان کے چاروں صوبے، ہر ہر شہر، ہر مکین اور باسی، اور بالخصوص کراچی اور ہمارا یہ شہر، یا اللہ اس کو خون سے نکالے، لاشوں سے نکالے، قتل و غارت اور اس کے دھندے اور سیاست اور حکومتی سازشوں سے نکالے. خدایا ہم عاجز اور مسکینوں کے گناہ معاف فرما، اور رب ہمارا یہ کوشش اور ٹوٹی پوٹی عملیات قبول فرما. تو بود کے دن آپ کی دکان بھی ہوگی، مارکیٹ بھی ہے، یہ ہمیشہ ہی رہے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایسے دن آتے گھر سے نکل نہیں سکتے، اور گھروں میں بھی پتہ نہیں کب تک بیٹھیں گے. یہ بھی خوف و خطر ہے کہ اگر بر وقت خونیوں کو نہ روکا گیا اور دجل فریب کو لگام نہ دیا گیا اور اسی طرح بے لگام پھرتے رہے تو یہ امن کے جو ظاہری جگہ ہیں یہ بھی بدامنی میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور اس امتحان سے پہلے پہلے ہم عاجزوں کے حال پر احسان فرمائے, خصوصی فضل مدد نصرت حفاظت شامل حال فرمائے. صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک بیٹھیں گے, قرآن شریف پڑھیں گے اور دعائیں مانگیں گے, تسبیحات پڑھے, نوافل پڑھے اور خوب دعائیں مانگے, اور اس سے پہلے بھی صدقات کرے, خیرات کرے, اور راتوں کو اٹھے, جن کی توفیق ہو نفلی روزے رکھے, جن پر کسی کا حق ہو ادا کر لے, جن سے کسی کو تکلیف ہو معافی مانگے, تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور رکاوٹیں دور ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة, وقال اوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية واليقين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، زبير بن العوام في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، ابو عبيده بن الجراح في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، سعيد بن زيد في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني اسرائيل مريم، وخير نساء هذه الامه خديجه، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، متفق عليه. وقال لبنته فاطمه: فاطمه سيده نساء اهل الجنه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف، رواه البخاري. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے. انہوں نے پوچھا ہے کہ محمد بن قاسم کی تاریخ فتوح البلدان میں ان کے غزوات سن کا ذکر تفصیلی ہے، اور مولانا علی میاں نے بھی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے تو مستقل کتابیں ہیں، خاص کر روزتین، بے اخبار دولتین، نور الدین زنگی اور صلاح الدین کی تفصیلیں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہیں. مولانا نے جو عروج و زوال لکھا ہے مولانا علی ابو الحسن علی میاں نے، وہ اچھی کتاب ہے، چھ جلدوں میں. اس میں تقریباً اسلامی اونچے سربراہان اور فاتحین اور مجاہدین کا والہانہ ذکر ہے. اگر کوئی شخص جماعت میں حاضر ہو، ثنا شروع کرے، امام قرآن شروع کیے، ثنا ختم، قرآن شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھنا صحیح نہیں. اگر کوئی شخص سے جسو واجب ہو، سے جسو بھول جائے، دونوں طرف سلام پھیرے تو نماز کا، یا اگر فوراً یاد آ گیا تو سے جسو کر کے اور پھر نماز مکمل کر لے، اور اگر بعد میں یاد آیا تو نماز لٹا سکتا ہے. لکھا ہے کہ ذرا بتائیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے یا سنت؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف پکارنا جو اس کے اہل ہے ان پر فرض ہے، ہر کس و ناکس پر فرض نہیں ہے. آپ کو جتنا دین معلوم ہے اتنے دین کا آگے بات بڑھانا یہ آپ کے ذمہ ہے. موجودہ تبلیغ یا دعوت یہ مستحب اعمال میں سے پسندیدہ کام ہے، نہ یہ فرض ہے اور نہ واجب ہے. اس کو فرض یا واجب سمجھنا بے دینی کی علامت ہے کہ یہ شخص شریعت سے آزاد اور باغی ہے. ہمارے جن بزرگوں نے یہ شروع کیا ہے انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا مسلمانوں کو دین پہنچانا اور دین سے آگاہ کرنے کی محنت کا ایک طریقہ یہ ہے, سینکڑوں طریقہ ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ موجودہ رنگ میں مستحبات میں سے, جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو اجر ملے گا, جو عقیدت محبت کرے شریک نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں. اگر عالم دین کو یا اہل حق کو برا بھلا کہے تو بری بات ہے, برا بھلا کسی کو بھی, پھر عالم کو اہل دین کو اور برا ہے. علماء امامہ کے سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ بس یہی سنت طریقے ہیں, اس میں اعلیٰ و ادنیٰ نہیں ہوتا. اعلیٰ آدمی کی پگڑی اعلیٰ ہے, ادنا کی ادنا ہے. نوافل کی تمام رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے. آیت الکرسی اخلاص پڑھنا صحیح, کوئی حرج نہیں. رات کو درس میں آپ نے سورہ یاسین کی رات کو پڑھنے کے فضیل بیان فرمائے, کیا اس بارے میں کوئی روایت ہے؟ جی ہاں, روایت موجود ہے. فضائل یاسین میں روایت ہے, انسانی جان یا انسانی صحت کا بیمہ جائز ہے. کہتے ہیں کہ کارخانے, فیکٹریاں, کاروبار, استاد گرامی قدر, فقیہ امت, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی احسن سے مجھ سے فرماتے تھے کہ ان کی اجازت دیا کرو. البتہ زندگی یا حیات یا صحت یا اولاد کا بیمہ بدستور ناجائز ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے علم میں بھر کر دعائیں کیے بہت. قیام اللیل چار چار رکعت پڑھنا جائز ہے. امام اعظم کے نزدیک تو دن یا رات دونوں کے نوافل چار چار افضل ہیں. البتہ صاحبین کے نزدیک دن میں چار اور رات کو دو دو, اسی پر حنفیہ کا فتویٰ ہے. ایک کتاب عقائد شیرانی کے نام سے کہ مصنف سخیدات سخی ہے, وہ کتاب سچ پر مبنی ہے, میں نے دیکھی نہیں. سخیداد مرا نہیں زندہ, اس کو لکھو کہ تو نے سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے. فارمی مرغا کا انڈا کھانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگ بھی فارمی ہو چکے. نکاح بغیر مہر کے مقرر کیے منعقد ہو جائے گا؟ جی ہاں, مہر مثل یا مہر شرعی آ جائے گا. مہر مثل اس خاتون کے علاوہ خاندان میں اس کی بہنوں, پھوپھی اور خالاؤں کا جو مہر ہے, بشرطی کے صلاحیت اور اوصاف میں بھی وہ ایسی ہو, تو وہ مہر مثل کہلاتا ہے. عورت اگر 90-100 سال کی ہو جائے تو عدت وفات اس کے لیے, عدت وفات سب کے لیے قطعی. کئی بار ٹھیک ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہنا جھوٹی روایت ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, یہ صوفیہ نے جہاد کے خلاف گھڑی. ابن حجر نے ایک رسالہ لکھا ہے تسدید القوس, اس میں اس کے تمام طرق نقل کر کے لکھا انہا واہیہ, سب بیکار ہے. اللہ آپ کے علم عمر سے عمر کر دیے, بہت دعائیں. جزاکم اللہ خیر. لکھا ہے کہ ڈیڑھ سال قبل اپنے ایک عزیز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے مجھے عجز پر بہت شفقت فرمائی, وہ 10 منٹ میرے لیے بہت خوشگوار تھے. اب اکثر حاضر ہونے کی سوچتا ہوں, پھر خیال آتا ہے کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے, اس لیے واپس ہو جاتا ہوں. برائے مہربانی کوئی حل بتائیے. اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے, یہ پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے. جن کو بزرگ سمجھا جائے اور دین کا رہنما, یہ طے کر کے آگے بڑھے کہ اگر مجھ میں غلطی ہو تو اس کو ڈانٹنے کا پورا حق ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ مجھے نہ ڈانٹا جائے, یا تو اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے, یہ جھوٹی بات ہے, کامل کہاں ہے, اور یا اس کو حقدار نہیں سمجھتے, تب جا کے آپ نے ڈانٹ کو اپنا خبردار کے قریب آئے. اور اگر مجھے پتہ چل گیا تو ایسا ڈانٹ دوں گا کہ تو یاد رکھے, تیرا تو علاج یہی ہے. مفتی صاحب, مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے, آئے دن ہم دکھائی دیتے ہیں کئی مسلمان مارے گئے، علماء کو شہید کیا، مفتی صاحب کو، وہ وقت آیا کہ جب جہاد فرض ہو جائے، بس آپ جب چاہے جہاد آپ کے اوپر فرض ہے، شاوا جلدی کرو. ایسے خبر ہے کہ ٹیزن، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں لیکن آپ کے اس کے والدین قادیانی ہیں. اگر آپ میں ایمان ہے، غیرت ہے، جذبہ ہے، تو آپ ان بچوں کو پختہ کرے، کوشش کرے کہ ان کے والدین کو بھی سچے دین اسلام کی دعوت دے اور قادیانیت کے دجل کفر سے نکالے. اور اگر آپ میں یہ ایمان نہیں ہے صرف پیسے لینے کے لیے، تو ایسی زندگی پر لعنت ہو کہ کافر کے گھر آئے جائے اور تبلیغ نہیں کر سکتا ہے. اپنے اندر غیرت و ہمت پیدا کرو. اور ایک ہی بات ہے، گھر پر اثر قادیانی ہوگا ہے نا، بڑا وہ ہے. لکھا ہے علی سالس ڈوگر، آپ کے مسجد کا عاجز نمازی ہے. میرے والد منیر احمد ڈوگر اسپتال میں انتہائی علیل ہے، والدہ بھی بہت علیل ہے، اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. ندیم حسین جن کا انتقال اسی ہفتے میں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جن دوستوں نے محبت کا اظہار کیا، اللہ انہیں محبت کے صلے عطا فرمائے. جنہوں نے خوف اور ہراس ظاہر کیا، اللہ انہیں آیت الکرسی پڑھنا نصیب کرے. اور جو اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ سے بہت بچاتے ہیں، اللہ ان کو تواضع و عاجزی اور بزرگوں پر اعتماد کی دولت نصیب فرمائے. اور جن کی جو کمزوری ہے، اللہ انہیں قوت ایمانی عطا فرمائے. جو موجودہ معاشرے کے لیے جہاد ضروری سمجھتے ہیں، اللہ اس کو جہاد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں اموات ہوئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اور جہاں بیماران ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ملک میں، بیرونی دنیا میں، حق تعالیٰ انہیں کامل صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. خدا تعالیٰ ان بارش کو رحمتوں کی بارش بنائے اور امن، قرار، سکون نصیب فرمائے. شہر اور ملک سے مختلف رنگوں کے عذاب اٹھا لے اور عاجز اور مسکینوں کی ابتلا و آزمائش اٹھا لے. عفو و جود و سخا، کرم و عنایات کا برتاؤ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.